السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسی علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں پر یہ الزام کیوں لگایا گیا. یہاں موسیٰ علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا، یہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں بنی اسرائیل کو لینے کے لیے پہنچے اور تقاضا کیے کہ بنی اسرائیل کو ساتھ بھیج دیا جائے، تو فرعون نے دراصل موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بے وزن کرنے کے لیے کہا کہ ہمیں تو تم ایک مسحور آدمی نظر آتے ہو، سحر زدہ آدمی. اور یقین جانیے کہ مکہ کے جو لوگ تھے، سرداران قریش، مشرقین مکہ، وہ بھی اللہ کے رسول کو اسی طرح سے کہا کرتے تھے، جو پیچھے گزر چکا ہے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یعنی تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلے جا رہے ہو. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہو، اسی طرح کے الفاظ فرعون کے استعمال کر چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو ہمیشہ سے ایسا کیوں ہوتا آیا ہے کہ جب نبی اپنی دعوت پیش کرتا ہے تو لوگ نبیوں کو سحر زدہ آدمی کیوں کہتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے؟ اصل میں وہ دعوت کو کمزور کرنے کے لیے اور دعوت کی حقیقت کو لوگوں کے ذہنوں سے ہٹانے اور مٹانے کے لیے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، اچھا چھوڑو، اس کی بات کہاں مانیں گے، اس پر تو جادو ہے، وہ تو سحر زدہ آدمی ہے، یا وہ اب نارمل ہے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں. تو یہاں پر دراصل ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ نبیوں کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے، ان کی دعوت کی حقیقت کو کم کرنے کے لیے، وزن کو کم کرنے کے لیے، اسی طرح سے لوگ الزامات لگاتے رہے ہیں. اس وقت کے جو دشمن حق ہوتے ہیں، جو باطل پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سے نبیوں پر الزام لگاتے ہیں. تو کہا گیا کہ پوچھ لو، ہم نے 9 نشانیاں دی تھیں بنی اسرائیل سے، چاہو تو تم پوچھ لو. وہ 9 نشانیاں یا کیا معجزات تھے، جیسے کہ ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، پھر ید بیضہ، اور پھر مجلس میں جادوگروں کی شکست، پورے ملک میں قحط واقع ہو جانا، پھر ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان، ٹڈی ڈل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کی بلاؤں کا نازل ہونا. یہ ایسے معجزات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے لیے ایک دلیل رکھتے تھے، واضح دلائل تھے. اب اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اسی بات کو یہاں پر کفار مکہ پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ بھی دراصل اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد، یعنی قرآن کو دیکھنے کے بعد، پھر بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، یہ اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں. تو فرعون کی نظروں میں دراصل موسیٰ علیہ السلام کی دیوانگی یا سحر زدگی یہ تھی کہ آپ نے کھلم کھلا تقاضا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے یا بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا. اور یہ بات فرعون کو پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سارے ملک کا بادشاہ سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا میرے بغیر، کوئی ادھر سے ادھر ٹریول نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو اجازت نہیں تھی میرے حکم سے، اس کے حکم سے کچھ اور کرنے کی، اس کے حکم کے علاوہ. تو اس نے عذرائے تکبر، موسیٰ علیہ السلام کا جو نبوت کا معاملہ تھا، اس نے اس کو جادو کہہ دیا یا سحر زدگی کہہ دیا. اور بعض لوگوں نے یہاں پر مسحور سے مراد دراصل ساحر بھی لیا ہے. فرعون یہ یقین دلانا چاہتا تھا اپنی رعایا کو کہ جس کی بات تم مان رہے ہو یا جس کو تم نبی سمجھ رہے ہو، دراصل یہ تو خود ایک جادوگر ہے یا اس پر جادو کیا گیا ہے، دونوں بھی باتیں ہو سکتی ہیں. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. یعنی پہلے تو اس نے جادوگر کہا, سحر زدہ کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ تم ایک سحر زدہ مسحور آدمی ہو. تب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے, مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا کر غرق کر دیا, اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو, پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. تو یہاں پر یہ وہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ہم نے پہلے ہی ذکر کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا اس سورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سورے میں یستفزہم یہاں جو لفظ آیا ہے تو استفزاز کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور یہاں پر جو معنوں میں ہے کہ اس نے چاہا, فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے, ان کو بے دخل کر دے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کو اس زمین کا وارث بنا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں, ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے, ایک جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے, علماء کرام کو وہ کہتا ہے کہ یہ جو وعدے کا وقت ہے دراصل یہ آج کا دور ہے کہ بنی اسرائیل سب طرف سے جمع ہو کر, سب طرف سے آ کر وہاں پر جمع ہو رہے ہیں اسرائیل میں, اور ایک اس کے جو ظاہری معنی بھی ہم کو نظر آ رہے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا, وہاں پر اصل ان کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے, یعنی بنی اسرائیل. تو یہ جو وعدے کا وقت ہے تو آخرت کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے, یا یہ وہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کو جمع کیا جا رہا ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ 1948 میں اسرائیل کی حکومت, غاصبانہ حکومت قائم کر لی, اور ماس لیول پر مائگریشن ہو رہا ہے وہاں پر, دنیا کے مختلف علاقوں سے, مختلف ممالک سے جیوش آ رہے ہیں وہاں پر. یہ آج کا وقت ہے, ہجرت ہو رہی ہے, سب طرف سے لوگ وہاں آ رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ دراصل یہ وہی وقت ہے جب وہ وعدے کا وقت آ گیا, جو ہم نے شروع میں آپ کو یاد ہے دو وعدے کے وقت پڑے تھے کہ وہ لوگ گھس گئے تھے, وجاسو خلال الدیار, کہ وہ گھروں میں گھس گئے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں علماء کرام کہ دراصل یہ وہی فائنل وعدے کا وقت ہے, کیونکہ یہاں پر جو آتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. لفیفہ دراصل لغوی اس کے جو معنی ہے فولڈ کرنے کو کہتے ہیں, لف یعنی فولڈ کرنا, اور لفیفہ جو اس کے لٹرلی معنی ہے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک ہی قوم کے مختلف قبیلوں کا ملنا, یعنی ایک ہی نیشن لیکن ڈفرینٹ فیملی, وہ سب کمبائن ہو رہے ہیں, ٹوگیدر ہو رہے ہیں, پوری نیشن ایک ہے, سیم ہے, لیکن اس میں ڈفرینٹ جو قبائل ہیں, ڈفرینٹ گھرانے ہیں, ڈفرینٹ فیملیز ہیں, تو وہ سب ایک جگہ مل رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں آج جمع ہو رہے ہیں اسرائیل میں. تو یہ اسی وعدے کا وقت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کے کیا صحیح معنی ہے, لیکن بہرحال وہ وعدے کا وقت آنے والا ہے, تو وہ آخرت میں بھی ہو سکتا ہے اور یہاں بھی ہو سکتا ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. تو دراصل وہ لوگ اعتراض کرتے تھے اس قرآن پر. سب سے پہلی بات تو یہ قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ آپ پر اترا ہے, اور آپ کو بشیر اور نذیر کہا گیا ہے, تو جو مان لے آپ کو ان کے لیے خوشخبری ہے یہ قرآن, اور جو نہ مانے ان کے لیے یہ ڈراوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو حق کے ساتھ نازل کرنے سے یہاں کیا مراد ہے. دراصل اس کے معنی ہے کہ یہ صحیح سلامت پوری طرح حفاظت کے ساتھ آپ تک پہنچا ہے. راستے میں کوئی کمی بیشی، کوئی تبدیلی، کوئی اس میں آمیزش نہیں کی گئی. کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کو لانے والے جو فرشتے ہیں جبریل امین ہیں، جن کی صفات یہ بتائی گئی کہ شدید القوا ہیں، الامین ہیں، المکین ہیں، المطاع فی الملأ الاعلیٰ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کی خاطر قرآن کو نازل کیا وہ حق اور صداقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور حق اور صداقت لے کر ہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آپ اس کو آگے تک پہنچا رہے ہیں. اس میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی، کہیں پر بھی اس میں باطل کی ذرا سی بھی آمیزش نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ کچھ کلام نازل ہونے سے رہ گیا ہو، بلکہ جو کچھ رسول پر نازل ہوا ہے وہ عین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نازل کرنا چاہتا تھا. اب رسول کا کام یہ ہے کہ وہ اسے جو کچھ نازل ہوا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دے. جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ان کے لیے یہ بشارتیں ہیں اس میں، اس کلام میں، اور جو سرکشی اختیار کرے ان کے لیے اس میں ڈراوے ہیں، عذاب کے ڈراوے ہیں. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹہر ٹہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور ہم نے اسے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. فرقناه کہ ایک اور معنی کیے گئے ہیں کہ بیناہ کہ ہم نے اسے کھول کر یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. تو یہاں پر قرآن کے تھوڑے تھوڑے یعنی مرحلے وار نزول کی بات کی گئی ہے. اور یہ مرحلہ وار نزول کیوں ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جو منافقین تھے ان پر تو یہ قرآن بڑا گرا اور بھاری لگتا تھا، یا جو اہل کتاب تھے، کیونکہ ان کے جرائم اس میں بیان کیے جا رہے تھے، اور منافقین کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں اب کون سی صورت نازل ہوتی ہے جس میں ہمارے جرائم بیان کیے جائیں. اس بنا پر وہ لوگ پریشان رہتے تھے. تو ان لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا. یہ جو مخالفین دراصل اور مزید آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے اور اس قرآن کے تعلق سے باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھیجنا تھا تو ایک ساتھ ہی پورا پیغام کیوں نہیں نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کہ کیا نازل کرنا ہے. قرآن کو بتدریج نازل کرنے کے بہت سارے فائدے تھے. علوم القرآن کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں ایک چیپٹر باقاعدہ اسی مضمون کے تحت ہے کہ قرآن کو بتدریج نازل کرنے کی کیا حکمتیں تھیں. تو وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو یکبارگی نازل ہو جاتا تو اچھا تھا، اور اس بنا پر وہ شبہ کرتے تھے کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جب جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کو پیش کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے، وقفے وقفے سے اتارا ہے. اس کی کئی مصلحتیں ہیں. پہلا تو سب سے پہلا یہ ہے کہ حفظ کرنے میں آسانی رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. دوسرا یہ کہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے یا نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس سے سیاق و سباق اگر ہم کو جب پتہ چلتا ہے، اس کا پس منظر معلوم ہوتا ہے آیت کا، تو عمل کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور دائی کے لیے تبلیغ دین میں بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ اچھا اگر ایسے حالات ہو تو کیا چیز پیش کرنی چاہیے، کیا بات بتانی چاہیے. دوسری بات، لوگوں کو اس کے عوامر پر عمل کرنے میں آسانی ہو. یعنی قرآن جو احکامات دیتا ہے، حکم جو دیتا ہے، اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو، اور جس سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، جو نواہی ہے، اس سے بچنے میں آسانی رہے. آپ خود بتائیے کہ اگر ایک ساتھ ساری چیزیں نازل ہو جاتی، اتنا سارا بار اگر صحابہ کرام پر ڈال دیا جاتا کہ اچھا یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی منع ہے، اور بس یہ اور یہ اور یہ یہ کرو، تو آپ بتائیں کہ کیا وہ اچانک کر سکتے تھے؟ نہیں. خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کو ایک روایت ملتی ہے، آپ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بتدریج نازل کیے، یعنی شراب، جوئے، زنا کے. اگر پہلے ہی شروع میں یہ کہہ دیے جاتے تو لوگ اس سے نہ بچتے، بلکہ کہتے کہ ہم تو ضرور یہ کریں گے. لہٰذا یہ حکمت تھی اس میں کہ لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی ہو. چوتھی بات ہے کہ اگر ایک ساتھ یہ سب کچھ نازل کر دیے جاتے، عوامر اور نواہی، تو سب انکار کر دیتے اور کوئی ان کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ہمت نہ پاتا. اسی لیے مختلف اوقات میں مختلف احکامات نازل ہوئے تاکہ صحابہ کرام بھی عمل کر سکیں اور ان کے لیے آسانی ہو. پانچویں حکمت اس کی یہ ہے کہ مومنوں کا ایمان بڑھتا رہے. یعنی جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی تھیں اس سے ایمان میں خود بخود اضافہ ہوتا تھا. اور چھٹی بات یہ ہے، اس کا چھٹا فائدہ یہ تھا کہ جو مشکلات آ رہی تھیں، جو مصائب آ رہے تھے، اس کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دے رہا تھا کہ اگر تم ایسے حالت میں صبر کرتے ہو تو تمہیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ اس کے انعامات کیا ہیں؟ تو اگر یہ دھیرے دھیرے آیتیں نازل ہو رہی تھیں جس میں اس طرح سے سپورٹ کی بات کی گئی تھی، مومنوں کو خوشخبری دی گئی تھی، تو ایک طرح سے یہ بہت بڑی بات تھی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹی چھوٹی آیتوں میں تقسیم کیا ہے، پھر الگ الگ صورتیں ہیں، تو یہ تقسیم کتنی بہترین تقسیم ہے نا ماشاء اللہ. کیونکہ دیکھیں، آپ دیکھیں، اگر شروع سے لے کر آخر تک پورا قرآن ایک ہی قرآن ہوتا اور اس میں سورے نہ ہوتے، یہ آیتیں نہ ہوتی، پڑھنے میں وہ مزہ آتا جیسا کہ آ جاتا ہے. اب دیکھیں، ایک آیت ختم کرتے ہیں، ہم وہاں پر رکتے ہیں. جب ہم آیتیں یاد کرتے ہیں تو جب ہم تین آیتیں یاد کر لیتے ہیں تو ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور ایک ایک آیت یاد کرنا کتنا آسان ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو روز چھ چھ آیت یاد کروایا کرتے تھے. دوسری بات، ایک سورت ختم ہوتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. ہم تلاوت کرتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں، اب ایک سورہ ختم ہو گیا تو الحمدللہ خوشی ہو جاتی ہے کہ چلے ایک سورہ ہمیں یاد ہو گیا. پھر دوسرے سورے کا ہم آغاز کرتے ہیں. پھر ابھی جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ تفسیر ہو، تجوید ہو، ترجمہ ہو، ایک ایک سورت ختم ہوتی جاتی ہے تو ہماری خوشی کا الگ ہی معاملہ ہوتا ہے، اس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہوتا. ہم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اچھا چلیں ایک سورہ ہمارا ختم ہو گیا. تو یہ بھی خوشی اس میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. تو اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں، جس میں سے چند حکمتیں یہ تھیں کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کے ہی رہنا ہے. یعنی جو واقعی میں اہل حق ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا کوئی بھی ہوں، جیسے ہی قرآن ان کو سننے کو ملتا ہے وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ وہ منصف مزاج لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے، ان کو وہی معلوم ہے کہ وہی کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے کتابوں کا صحیح علم رکھتے تھے. تو جو تعصب سے پاک ہوتے ہیں، جو انصاف والے ہیں اہل علم میں سے، وہ قرآن کے انداز بیان کو دیکھ کر، پڑھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ واقعی میں اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو پہلے کی آسمانی کتابوں کا بیان معلوم ہے، طرز بیان کہ دونوں میں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے، کتنا بالکل ملتا جلتا ہے یہ کلام. تو اسی بنا پر وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور یہی انسان کے منصف مزاج ہونے کی دلیل ہے، واقعی میں ثبوت ہے ایک طرح سے کہ جیسے ہی وہ قرآن سنتا ہے اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، خشیت طاری ہو جاتی ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ جو جادوگر تھے وہ بھی کیا ہوا تھا، سجدے میں گر گئے تھے. تو اللہ کا کلام سنا جائے تو سجدے میں گرنے کا ہمیں ذکر آتا ہے. جب سجدے کی آیت آتی ہیں تو اس وقت ہمیں سجدے میں چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے وہ فرض نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے. تو تعظیم کا سجدہ یا بطور شکر کے سجدہ، کیونکہ اللہ کا کلام سنتے سے جو خشیت اور جو رقت طاری ہوتی ہے، اس کے اثر کی وجہ سے انسان خود بخود سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور یہی انسان کے عبد ہونے کی علامت ہے، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر دراصل اہل ایمان، اہل کتاب کے ان منصف لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے پاس علم تھا، وہ ایمان بھی لے آئے، اور قرآن نے ان کا ذکر کئی مقامات پر کیا ہے. سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اہل کتاب کے علاوہ بھی مشرکین میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ زید بن عمرو بن نفیل تھے، سعید بن زید کے والد تھے، اور زمانے جاہلیت میں کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے گرد گھوما کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ عبادت کیا تھا، مجھے بتا دے. شرک سے بیزار تھے وہ، اور زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے بچاتے تھے. تو جو لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے، یہ ان کو وہاں سے اٹھا لاتے تھے، خود ان کی پرورش کرتے، بڑے ہونے کے بعد اگر کوئی باپ واپس لینا چاہتا تو دے دیتے، ورنہ ان کی شادیاں کر دیتے تھے، اور تنہا گھومتے رہتے تھے کعبۃ اللہ کے گرد، اور تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طریقہ بتا دے ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا، کہ تیری عبادت کیسے کی جاتی ہے. وہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور شرک سے سخت بیزار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے اس دن، وہ ایک اکیلے فرد، کیونکہ کوئی نبی کی تعلیم نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ان کو حق کی تلاش تھی. اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, سلمان فارسی کی مثال ہمارے سامنے ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ برائیوں میں مبتلا تھے لیکن اس کے باوجود ان کو حق کی تلاش تھی. وہ جانتے تھے کہ بہت سارے خدا نہیں ہو سکتے, شرک سے بیزار تھے. وہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا مکہ میں کہ جاؤ دیکھ کر وہاں جو رسول آیا ہے وہ کیا کہتا ہے. تو یہ لوگ تھے زمانے جاہلیت میں بھی جو مشرکانہ رسوم اور رواج سے سخت بیزار تھے, حالانکہ ان کا تعلق اسی معاشرے سے تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ شرک سے بیزار تھے. تو جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا اس کی اثر پذیری کی وجہ سے روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے اور قرآن کی آیتوں کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا, ان کے اندر ثابت قدمی آئی اور یہی ایمان کی پختگی دراصل ان کے اندر خشوع کا ذریعہ بن گئی, یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے دبنے اور ڈرنے لگے. اسی بنا پر بعض علماء کرام نے یہاں پر سجدے کو واجب قرار دیا ہے کہ ضروری کیا جائے سجدہ, واللہ اعلم, لیکن بہتر ہے کر لیں تو اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعو فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر, جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب بہترین ہی نام ہیں, اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے, ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو, اور کہو تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. کہو تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور وہ نہ ہی عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو, اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی. یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے رحمان, یہ صفاتی نام ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فار مکہ کے سامنے رحمان اور رحیم کا نام پیش کیا صفاتی نام, تو وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ شخص کیسا ہے کہ ہم کو تو کہتے کہ ایک رب کو پکارو اللہ کو پکارو اور خود ہی دو دو خداؤں کو نعوذ باللہ پکارتا ہے. تو وہ رحمان سے مانوس نہیں تھے, اسی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نام جب لیا جاتا تو وہ پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ صفت کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی, کوئی رحمان ہو ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ ہی رحمان ہے. ہمارے یہاں پر جو نام رکھے جاتے ہیں, بھلے ہی عبد الرحمان نام رکھے جاتے ہوں, لیکن رحمان اگر آپ بولتے ہیں تو آپ نے شرک کیا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں خود خاص طور سے اللہ کی جگہ پر استعمال کیا ہے کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. تو کسی کو آپ رحمان نہیں پکار سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, صفاتی نام. اگر آپ کو پکار نہیں تو پھر آپ پوری طرح سے عبد الرحمان کہیں گے کہ رحمان کا بندہ. اگر آپ صرف رحمان کہتے ہیں تو آپ نے اللہ کے ناموں میں زیادتی کی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے لیے بہترین نام ہے اسماء الحسنی, تو ان کے اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ رحمان بھی دراصل اللہ ہی کا نام ہے اور یہ صفاتی نام ہے جو احادیث میں مذکور ہیں. ویسے اس کے علاوہ بھی کتاب اور سنت میں اس کے علاوہ بھی کئی اور نام ملتے ہیں ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو لہٰذا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر. ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے تو ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی دوسرے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے. بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی, مطلب کچھ جگہوں پر خدا ترجمہ کیا گیا ہے, اور دراصل یہ فارسی کا لفظ ہے جو وہ اپنے ان کے جو کئی خدا تھے اور دو خدا بتائے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے خدا کا. تو بہتر ہے ہم اس لفظ کو اوائڈ کریں, ہم اللہ ہی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے, یا ہم رب کہہ لیں یا الہ کہہ لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ اس کے بہت بہترین نام ہے, لہٰذا تم اس کو ان اچھے ناموں ہی سے پکارو اسماء الحسنی. پھر نماز کا ذکر کیا گیا ہے کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا, کہ بہت اونچی آواز سے پڑھو قرآن کی تلاوت, نہ اونچی آواز سے کرو اور نہ ہی بہت پست آواز سے. جیسے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری جب مکہ میں کافروں سے مسلمان چھپے رہتے تھے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھاتے تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے, جب مشرق قرآن سنتے تو قرآن صاحب قرآن اور قرآن لانے والے پر یعنی سب کو برا بھلا کہتے, باتیں بناتے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ نماز میں قرآن بلند آواز سے نہ پڑھیے کہ مشرک قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ اتنی آہستہ سے پڑھیے کہ صحابہ اکرام سن بھی نہ سکیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کیجئے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور ہم کو بخاری کی حدیث ملتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ آیت دراصل دعا کے باب میں اتری، یعنی صلاۃ دراصل دعا کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو دعا بھی ہو سکتی کہ دعا جب کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے تو بہت زیادہ زور سے نہ کی جائے، اور بہت پستاواز میں بھی نہ کی جائے، بلکہ دونوں کے درمیان والی حالت ہو۔ ویسے بھی ہم جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قرآن پڑھا کرتے تھے اپنے صحن میں، تو کفار مکہ کی عورتیں آ کر سنتی اور متاثر ہوتی تھیں قرآن سے، کیونکہ وہ بہت رونے والے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس پر کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ قرآن زور سے مت پڑھو، کیونکہ ہمارے گھر والے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور پھر وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا وہ بھی بات ہو اور دعا بھی ہو سکتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ سب تعریف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو یا اس نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہو ناتوانی کی بنا پر، کیونکہ کسی کو بھی مددگار کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب وہ کمزور ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قوت والا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دراصل مشرقین کا جو عقیدہ تھا اس کی تردید کی گئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ جیسے بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے کوئی ساتھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا نظام چلانے کے لیے کچھ وزیروں کی، کچھ امیروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا جو کام چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اس کو کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، اور یہ دیوی دیوتا غوث قطب ابدال وغیرہ سب اس انتظام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ گمراہی تھی، یا اسی کی بنا پر پھر وہ شرک وہاں سے جنم لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بے بنیاد بات کو ختم کر دیا اور اس عقیدے کا رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے مدد کی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ اس کو کسی شریک کی ضرورت ہے، وہ تو تنہا مالک اور خالق کائنات کا، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ کن کہتا ہے اور وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو کائنات کو بنانے میں، اس کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت پیش نہیں آئی، نہ اس کے انتظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت پیش آئی، نہ کوئی بندے اگر سارے لوگ مل کر بھی پکاریں تب بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ سب کی دعا سنتا اور سب کی قبول کرتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کو وسیلہ بنا لو، فلاں کو واسطہ بنا لو، نہیں، ڈائریکٹ ہر وقت ہر لمحہ اسے پکارا جا سکتا ہے، ہر وقت وہ مخلوق کی سنتا ہے، ان کو نوازتا رہتا ہے، جب مخلوق اسے مانگتی ہے تو وہ ان کو عطا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی کہ دعا کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ تو اس وقت کے جو مشرق تھے، ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو عقیدہ تھا، اس کو بھی رد کیا گیا یہاں پر، اور آج کے جو مشرق ہیں ان کو بھی، ان کے بھی عقیدے کو یہاں پر رد کیا گیا ہے۔ تو جس معبود میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں، دراصل وہی حقیقی معبود ہے، اور اسی کی تعریف کی جانی چاہیے، اور وہ تعریف کے لائق اور قابل ہے، اسی کی بڑائی بیان کی جانی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا تھا سبحان الذی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی تھی، اس کی تسبیح کی جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک کیا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور خاتمہ بھی اسی بیان پر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے، شرکا سے، حمایتوں سے، جو حمایتی ہوتے ہیں، ان سب کی مدد سے پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ کسی بھی کلام کی فصاحت اور بلاغت کا انتہائی کمال ہوتا ہے کہ جس مضمون سے بات کا آغاز کیا جائے، اسی مضمون سے، اسی تعریف سے بات کو اختتام تک بھی پہنچایا جائے۔ سبحان اللہ، یہ بات اللہ تعالیٰ کے کلام ہی میں ہو سکتی ہے، بس کسی اور میں نہیں۔ یہ اللہ ہی کا کمال ہے کہ وہ اپنے کلام کو اس طرح سے اس کا آغاز کرتا ہے، اور اسی طرح سے اس کو ختم بھی کرتا ہے، اختتام بھی کرتا ہے۔ تو قرآن کے معجزات بے انتہا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس قرآن سے عمل کرنے والا بنائے۔ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں تو واقعی میں اللہ تعالیٰ اسے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، روشنی بنا دے ہمارے لیے، ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہ طے کر سکیں، تاکہ صراط مستقیم پر چل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی تک جا سکیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے شکر احسان سے سورۃ بنی اسرائیل ہماری اختتام کو پہنچی۔ اب ہم سورۃ الکہف کا آغاز کریں گے انشاءاللہ آگے۔ جزاک اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا